आगे देखिए वे मतन देख लें, मतन وبعد فهذا غاية تهذيب الكلام في تحرير المنطق والكلام وتقريب المرام من تقرير عقائد الإسلام جعلته تبصرة لمن حاول التبصر لدى الإفهام وتذكرة لمن أراد أن يتذكر من ذوي الأفهام سيما البلد الأعز الحفي الحري بالإكرام سمي حبيب الله عليه التحية والسلام لا زال له من التوفيق قوام ومن التأييد عصام وعلى الله التوكل وبه الاعتصام وبعد یہاں مضاف محذوف ہے بھائی ای و بعد الحمد والصلاۃ حمد و صلاۃ کے بعد یہ تہذیب کا خطبہ چل رہا ہے بھائی خطبہ شروع میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کا ذکر کیا اور اسی طرح حضور کی آل اور صحابہ پر بھی اس کے بعد اب اس کتاب کے بارے میں چند باتیں ذکر کرنے لگے ہیں تو وبعد ای بعد الحمد والصلاۃ اور حمد و صلاۃ کے بعد فہذا غایۃ تہذیب الکلام فی تحریر المنطق والکلام غایہ کا معنی ہے انتہا انتہا تہذیب حذب یحذب تہذیب کا معنی ہے صاف ستھرا کرنا بیکار اور ردی چیزوں کو نکال دینا جیسے آپ دیکھتے ہیں بھائی سال کے بعد پودوں وغیرہ گھروں میں جو پودے وغیرہ لگے ہوں یا باغات میں پودے لگے ہوں ان کو صاف ستھرا کیا جاتا ہے جو شاخیں زائد ادھر ادھر نکلی ہوں ان کو کاٹا جاتا ہے ان کو برابر کیا جاتا ہے تو یہ ہے تہذیب زائد اور بیکار چیزوں کو نکال دینا صاف ستھرا کرنا تو کہتے ہیں حمد و صلاۃ کے بعد فہذا غایۃ تہذیب الکلام یہ انتہا درجے کا کلام کو مہذب کرنا ہے یہ انتہا درجے کا کلام کو مہذب کرنا ہے حذب یحذب تہذیب کا کیا معنی ہے مہذب کرنا مہذب کرنا تو یہ مصدر ہے مصدر ہے اور حاضر کے ذریعے اشارہ ہے اس کتاب کی طرف اور یہ کتاب تو ذات ہے اور تہذیب تو مصدر ہے تو حاضر غایۃ تہذیب الکلام تو مصدر کا حمل ہو رہا ہے ذات پر اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے جیسے آیا تھا زید عدل زید کیا تھا زید ہے ذات اور عدل کیا ہے مصدر اور مصدر کا حمل تو ذات پر صحیح نہیں تو بتلایا تھا کہ عدل کس معنی میں ہے عادل کے معنی میں ہے ایک جواب یہ تھا اور دوسرا علماء محققین جواب دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ عادل کو عادل کے معنی میں لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ حمل ہے بطور مبالغہ کے یعنی زید اتنا عدل کرنے والا ہے کہ وہ خود ہی کیا بن گیا ہے عدل تو یوں کہیں گے زید عدل زید سراپا عدل ہے تو اس میں مبالغہ زیادہ ہے اس میں تعریف زیادہ ہے لہذا اسی طرح اس کا حمل کیا جائے بھائی بات سمجھ میں آ گئی تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے حاضر سے مراد ہے یہ کتاب اور آگے غایۃ تہذیب الکلام یہ تہذیب ہے مصدر تو مصدر کا حمل ہو رہا ہے کس پر ذات پر یا تو مبالغہ ہے بطور مبالغہ کے حمل ہے یعنی اس کی تہذیب کی گئی اتنا صاف ستھرا کیا گیا کہ اس کی ذات ہی کیا بن گئی تہذیب بن گئی بات سمجھ میں آ گئی صاف ستھری بن یا اس کو مفعول مطلق بناؤ کیا بناؤ مفعول مطلق مفعول مطلق کسے کہتے ہیں وہ مصدر جو ماقبل فعل کے معنی میں ہو ضربت زیدن ضربن، ضربت زیدن ضربن. تو دیکھو ضربت فعل ہے، آگے ضربن اسی معنی میں مصدر آ رہا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول مطلق، مفعول مطلق. تو یہاں پر بھی اسی طرح، اس سے پہلے نکال لو خبر محذوف نکال لو، فہذا کلام مہذب، فہذا
کلام،
یہ جو کتاب ہے یعنی یہ جو کلام ہے، یہ کون سا کلام ہے؟ کلام مہذب ہے، جس کی تہذیب، مہذب اسی تہذیب سے اس میں مفعول ہے نا، اور اس میں مفعول کا حمل کس پر ہوتا ہے؟ ذات پر ہوتا ہے نا، جس کی تہذیب کی گئی ہے، وہ ذات جس کی تہذیب کی گئی ہے. فہ تو کلام گویا یوں ہو گیا کہ ھذا کلام مہذب، جملہ کس طرح ہوا؟ ھذا کلام مہذب، فا بھی ملاؤ کتاب میں، فا بھی ہے، فھذا کلام مہذب، یہ ایک مہذب کلام ہے. کیا معنی مہذب کلام؟ جس کی کیا کی گئی ہے؟ تہذیب کی گئی ہے. اور یہ تو مہذب اس میں مفعول آیا، اور آپ جانتے ہیں اس کے اس میں فاعل، اس میں مفعول، یہ صفت کے صیغے بھی فعل کی طرح عمل کرتے ہیں. جیسے فعل کے لیے فاعل مفعول وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی فاعل یا نائی فاعل وغیرہ اور مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ اسی کی طرح ہے. اور اس کے بعد آگے یہ غایت تہذیب مصدر آ گیا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ مفعول مطلق. ما قبل میں کیا ہے؟ لفظ مہذب، فعل تو نہیں ہے لیکن شبہ فعل ہے یا نہیں؟ فعل جیسا ہے یہ مہذب بھی، تو اسی کے آگے مصدر آ گیا، تو اس مصدر کو کیا کہیں گے؟ مفعول مطلق. معلوم ہوا مفعول مطلق سے پہلے فعل کا آنا ضروری نہیں، فعل یا اس جیسا کوئی، اس جیسی کوئی چیز آ جائے اور وہ کیا اس میں فاعل آ جائے یا اس میں مفعول وغیرہ بھی آ جائیں تو بھی تو مفعول مطلق آگے آ سکتا ہے. اب دیکھیے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں، ایک جملہ ذکر کرتا ہوں، ذرا مجھے اس کا ترجمہ کر کے بتاؤ. ضربت زیدن ضربن، ضربت زیدن ضربن، ترجمہ کرو اردو میں. باب محاورہ اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟
میں نے زید کو مارا، مارا.
ہاں عموماً طلبا یہی ترجمہ کرتے ہیں، ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا، ضربن مارنا، میں نے زید کو مارا مارنا. نہیں بھائی، مفعول مطلق کا الگ ترجمہ نہیں کرنا بھائی، یہ اسی فعل میں بس تاکید پیدا کر رہا ہے، اس میں ذرا زور پیدا کر رہا ہے، تو اس کا الگ ترجمہ نہیں کرتے، بس ترجمہ وہی کر دیں گے، میں نے زید کو مارا، میں نے زید کو مارا. اور اسی طرح اگر میں کہوں ضربت زیدن ضربن شدیدن، ضربت زیدن ضربن شدیدن، یہ ضربن ہے کیا؟ مفعول مطلق، اور یہ شدیدن اسی کی صفت ہے. تو وہی پرانا ترجمہ جیسے آپ نے پہلے کیا، اس لحاظ سے ترجمہ کیا کریں گے طلبا؟ ضربت زیدن، میں نے مارا زید کو، ضربن شدیدن، شدید مارنا، سخت مارنا. لیکن ایسے نہیں کرنا، اس کو اسی کے ساتھ جوڑ دو جملے کے ساتھ، کیا ترجمہ کریں گے؟ ہاں میں نے زید کو سخت مارا، شدید مارا، بہت زیادہ مارا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں تو اسی کے ساتھ جوڑ دیں گے. تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے، فہذا کلام مہذب، یہ کیسا کلام ہے؟ مہذب، جس کی کیا کی گئی ہے؟ تہذیب. اور آگے آ گیا غایت تہذیب الکلام، انتہا درجے کا کلام کو مہذب کرنا، یہ مفعول مطلق آ گیا. کیا آیا؟ غایا کا کیا معنی؟ انتہا، انتہا درجے کا کلام کو مہذب کرنا. اب اس کو ماقبل کے ساتھ جوڑ دو ترجمے میں، ھذا کلام مہذب، اسی کے اندر لے آؤ غایت تہذیب الکلام کو. جیسے ضربن شدیدن، شدیدن کو کس میں لے آئے تھے؟ فعل کے ساتھ آپ لائے تھے، یعنی ضربت زیدن ضربن شدیدن، میں نے زید کی بہت سخت پٹائی کی. مانا سمجھ میں آیا؟ اب یہاں بھی اسی طرح کر دو، یہ غایت تہذیب الکلام اس کو ختم کرو، اور اسی کا معنی اٹھا کر لے آؤ کلام مہذب کے اندر، ھذا کلام مہذب، شاباش، یہ انتہا درجے کا مہذب کلام ہے. معنی سمجھ میں آیا؟ ہاں تو اس مصدر کا الگ معنی نہیں کرنا. حمد و صلات کے بعد یہ جو ہے انتہا درجے کا مہذب کلام ہے. فی تحریر المنطق والکلام, تحریر کا معنی بیان, تحریر کا معنی
بیان,
بیان کا لفظ نہیں ذکر کیا, تحریر کا لفظ ذکر کیا. بیان کسے کہتے ہیں؟ بھئی یہ جو کچھ ہم زبان سے کہتے ہیں یہ بیان ہے.
جی.
یہ کیا ہے؟ بیان اصل میں بانا یبینو کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا. تو بیان وہ کلام جو دل کی بات کو ظاہر کرے. تو ظاہر سی بات ہے میں جو کچھ بھی کہوں گا وہی کہوں گا جو میرے دل میں ہے, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیان. تو جو بھی کلام انسان کہتا ہے وہ بیان ہے. لیکن یہاں بیان کے بجائے تحریر کا لفظ استعمال کیا, تحریر کا. تحریر اس بیان کو کہتے ہیں جو حشو و زوائد سے خالی ہو, جو کسے بیکار اور ردی چیزیں اس میں نہ ہو, بیکار باتیں نہیں, بے خالص جو مقصد ہے وہ اس کے اندر ذکر ہو, اس کو کہتے ہیں تحریر. ایک ہے بیان, اس میں ہو سکتا ہے زائد چیزیں ہوں, ہو سکتا ہے زائد چیزیں نہ ہوں, اور ایک ہے تحریر, اس کے اندر زائد چیزیں نہیں ہوں گی, خالص مقصد کی باتیں ہوں گی. تو بتلا دیا کہ یہ جو کتاب ہے یہ منطق اور کلام کے بیان میں ہے, لیکن اس کے لیے لفظ کیا لائے؟
تحریر.
یعنی ایسا منطق اور کلام کا ایسا بیان ہے جس میں حشو اور زوائد, بیکار اور ردی چیزیں نہیں. یہ میں نے ایسی باتیں اس اپنی کتاب میں جمع کی ہیں کہ ان میں کہ ردی اور بیکار سب چیزوں کو میں نے نکال دیا ہے, اور خالص جو مقصد کی اور قیمتی اور اہم باتیں ہیں صرف ان کو رکھا ہے اس کے اندر. تو بیان کے بجائے کیا لفظ استعمال کیا؟
تحریر.
تحریر کا کیا معنی؟ وہ بیان جو حشو اور زوائد سے خالی ہو. دوبارہ سنیں, اور حمد و صلات کے بعد فہذا غایت تہذیب الکلام, یہ انتہا درجے کا مہذب کلام ہے. فی تحریر المنطق والکلام, علم منطق اور علم کلام کے بیان میں. یعنی اس میں علم منطق اور علم کلام کو بیان کیا گیا ہے, لیکن ہے کس قسم کا کلام؟ انتہا درجے کا مہذب کلام ہے. مہذب کلام تو منطق, علم منطق آپ پڑھ چکے ہیں, وہ ان قوانین کا مجموعہ ہے جن کی رعایت رکھی جائے تو وہ ذہن کو نظر و فکر میں غلطی سے بچاتے ہیں. اور علم کلام, علم کلام میں آپ کو بتلا چکا ہوں کہ یہ جو تہذیب متن ہے اس کے دو حصے ہیں, ایک علم منطق میں ہے اور ایک علم کلام. علم کلام وہ علم جس میں عقیدے کی بحث ہوتی ہے, عقیدے کی بحث ہوتی ہے. مثلا اللہ ایک ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں, جنت موجود ہے, جہنم موجود ہے, قیامت کا دن قائم ہوگا وغیرہ. بھائی یہ سب کیا ہیں؟ عقیدے ہیں. ایک وہ علم ہے جس میں عمل کی بحث ہوتی ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے, روزہ کیسے رکھنا ہے, حج کیسے کرنا ہے. تو جن میں عمل کا ذکر ہوتا ہے اور زندگی کے ہر قسم کے معاملات کا, اس کو علم فقہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ علم فقہ. جبکہ علم کلام کے اندر صرف عقیدے کی بحث ہوتی ہے جس کے اندر عمل کا دخل نہیں. بھائی تو یہ انتہا درجے کا مہذب کلام ہے. فی تحریر المنطق والکلام, علم منطق اور علم کلام کے بیان میں. وتقریب المرامی, جی تقریب کا عطف ہے تہذیب پر, اور اس پر غایہ داخل تھا تو یہاں پر یہ بھی کس کے نیچے آ گیا؟ غایہ. اے غایہ تو تقریب المرام. تو اس کا عطف اس مجرور پر ہے تو یہ بھی مجرور ہوگا. وتقریب المرامی, اے ہذا غایت تقریب المرام. عبارت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ کتاب جو ہے غایت تقریب المرام, غایہ کا معنی میں نے ذکر کر دیا, اس کا معنی ہے انتہا. تقریب, قرب یقرب تقریب کا معنی ہے قریب کرنا. المرام, مرام کہتے ہیں مقصد کو بھائی, جس کا انسان ارادہ کرتا ہے. تو تقریب المرام مقصد کو قریب کرنا, مقصد کو
قریب کرنا
یعنی ذہن کے قریب کرنا کہ ذہن اس کو آسانی سے قبول کر لے, سمجھ لے اس کو.
ایک ہے نا مشکل اور پیچیدہ بات کرنا، تو جب آپ نے مشکل بات کی تو آپ نے اس کو ذہنوں سے دور کر دیا، اب دوسرے کے لیے سمجھنا اس کو مشکل ہوگا. اور ایک ہے کہ آپ اس کو اتنے آسان اور بہترین انداز میں ذکر کریں کہ فوراً سننے والا سمجھ لے، تو ہم کہیں گے آپ نے اس بات کو اتنے آسان انداز میں ذکر کیا کہ آپ نے اس کو ذہنوں کے قریب کر دیا، اب کوئی بھی اس کو پڑھے گا یا سنے گا تو آسانی سے اس کو سمجھ لے گا. تو یہ کتاب کیا ہے؟ وَبَعْدُ فَحَاذَا غَایَتُ تَقْرِيبِ الْمَرَامِ. حَاذَا کی اشارہ کس کی طرف؟ کتاب کی طرف. تو یہ فَحَاذَ الْكِتَابُ، یہ کتاب جو ہے، غَایَتُ تَقْرِيبِ الْمَرَامِ، یہ مقصد کو انتہائی قریب کرنا ہے، مقصد کو انتہائی قریب کرنا ہے. یہاں پھر وہی اشکال ہوتا ہے. اشکال کیا؟ کہ غایت تقریب، تقریب کیا ہے؟ مصدر، قرب یقرب تقریبا، باب تفعیل کا مصدر ہے. اور حاذا الکتاب، تو حاذا کیا ہے؟ کتاب کی طرف اشارہ، اور کتاب کیا ہے؟ ذات. تو مبتدا ہوا ذات، اور خبر کیا آ گئی؟ غایت تقریب المرام، وہ مصدر. اور مصدر کا حمل تو ذات پر صحیح نہیں، جیسے زید عادل، تو کیا کہتے ہیں؟ دراصل کیا ہے؟ زید عادل ہے. یا دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ حمل ہے بطور مبالغہ کے، یہ حمل ہے بطور مبالغہ، یا تو یوں کہنا پڑے گا زید عادل، زید عدل کرنے والا ہے، زید انصاف نہیں بلکہ انصاف کرنے والا ہے. تو لہذا آپ کو عدل کو مصدر کو اس میں فاعل اس میں مفعول کے معنی میں لینا پڑتا ہے. جیسے عادل کو کس میں معنی میں لیا؟ اس میں فاعل کے معنی میں لیا. اور بعض میں نے بتلایا علماء محققین فرماتے ہیں کہ عادل کو عادل کے معنی میں لینے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ عادل اپنے ہی معنی میں ہے، اور اس کا حمل ہو رہا ہے زید پر بطور مبالغہ کے، بطور
مبالغہ،
یعنی خوب جو چیز آپ بیان کر رہے ہیں اس میں خوب مبالغہ کرنے کے لیے، زیادتی ذکر کرنے کے لیے. اگر آپ کہیں زید عادل، زید عدل کرنے والا ہے، اور ایک آپ کہتے ہیں زید عادل، زید خود ہی انصاف ہے، یعنی سراپا انصاف ہے، یعنی اتنا عدل کرتا ہے کہ وہ سراپا ہی کیا ہے؟
انصاف
ہے، سر سے پاؤں تک انصاف ہی انصاف ہے وہ. تو دیکھو مبالغہ اور تعریف کس کے اندر زیادہ؟ کہ جب آپ عادل کا براہ راست حمل کس پر کریں؟ زید عادل، زید انصاف کرنے والا ہے، اس میں اتنی تعریف نہیں ہے. زید عادل کے اندر تعریف زیادہ ہے کہ وہ سر سے پاؤں تک خود ہی کیا ہے؟ انصاف ہے. تو اس کے اندر مبالغہ زیادہ ہے، تعریف زیادہ ہے. تو یہاں پر بھی اسی طرح دیکھیے کتاب پر، فہذا الکتاب، یہ کتاب جو ہے، غایت تقریب المرام، یہ مقصد کو انتہائی قریب کرنا ہے، مقصد کو. تو یہ حمل ہوا بطور مبالغہ کے، یہ حمل کیا ہوا؟ بطور مصدر کا حمل ہو گیا ذات پر بطور مبالغہ کے. تو ایک یہ، یا دوسری ترکیب یہ کرو کہ اس کو مفعول مطلق بناؤ. جیسے غایت تہذیب الکلام کو کیا بنایا تھا؟ ایک تو جواب یہی تھا نا کہ غایت تہذیب الکلام کا حمل ہو رہا ہے کس پر؟ حاضر
حاضر.
اور یہ حمل کون سا ہے؟ بطور مبالغہ کے. اور دوسرا جواب کیا دیا؟ کہ یہاں یہ مفعول مطلق ہے اور خبر محذوف ہے، اے حاضر کلام مہذب غایت تہذیب الکلام. تو یہاں بھی اسی طرح کر لو، فہذا الکتاب، تقریب کو اس میں فاعل کے معنی میں لے لو. پہلے تہذیب کو ہم نے مہذب اس میں مفعول کے معنی میں لیا تھا، یہاں تقریب کو کس معنی میں لے لو؟ اس میں فاعل مقرب کے معنی میں. فہذا الکتاب مقرب للمرامی، یہ کتاب کیا ہے؟ قریب کرنے والی ہے. للمرام کس کو؟ مقصد کو. مقصد وہ باتیں جو مصنف بیان کرنا، جس چیز کا مصنف نے کیا کیا ہے؟ ارادہ کیا ہے، اس کو قریب کرنے والی ہے. فہذا الکتاب مقرب للمرام غایت تقریب المرام. ترکیب کی توجہ ہے، غایت تقریب کا اثر کس پر؟ تہذیب پر. اور تہذیب پر کیا داخل؟ غایت. تو کیا عبارت کیسے بن گئی؟ فہذا غایت تقریب المرام. تو غایت تقریب المرام یہ تو ہوا مصدر. تو ایک جواب یہ کہ یہ مصدر کا حمل ہو رہا ہے ذات پر بطور مبالغہ کے. دوسرا یہ کہ یہ غایت تقریب المرام, غایت تقریب
المرام
اس کو مفعول مطلق بناؤ اور خبر محذوف الگ نکال لو. خبر کیا کر لو؟
محذوف الگ.
تو کیا بن جائے گی عبارت؟ فہذا حاضل کتاب, واضح بات کر دو تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. فہاضل کتاب یہ ہے مبتدا. آگے فہاضا کہہ دو. چلو فہاضا مقرب للمرام, یہ کتاب جو ہے مقرب للمرام یہ مقصد کو قریب کرنے والی ہے. مقرب اس میں فاعل ہے نا, یہ کتاب مقصد کو قریب کرنے والی ہے. آگے مفعول مطلق بھی آ گیا, غایت تقریب المرام مقصد کو انتہائی قریب کرنا, مقصد کو
انتہائی قریب.
اور میں نے بتلایا تھا مفعول مطلق کا الگ ترجمہ نہیں کرتے, اس کو ماقبل کے ساتھ ہی ملا دو. پھر سنو, اب آپ نے جوڑ کر مجھے بتانا ہے. کلام یوں بن گیا, فہذا مقرب للمرام غایت تقریب المرام, فہذا مقرب للمرام غایت تقریب المرام. تو لفظی ترجمہ کیا بن رہا ہے؟ یہ جو ہے یہ کتاب, یہ مقرب للمرام مقصد کو قریب کرنے والی ہے. غایت تقریب المرام مقصد کو انتہائی قریب کرنا. اب با محاورہ ترجمہ کرو, ھذا مقرب للمرام غایت تقریب المرام. اب ترجمہ کرو کہ یہ کتاب مقصد کو انتہا درجے کا قریب کرنے والی ہے. غایت تقریب انتہا درجے کا, اس کو بیچ میں لے آؤ کہ یہ کتاب مقصد کو انتہا درجے کے قریب کرنے والی ہے. کس چیز کے قریب کرنے والی ہے؟ ذہنوں کے, طبیعتوں کے, کہ ان کو فوراً سمجھ جائیں اور بات ان کو پوری طرح سمجھ میں آ جائے. تو یہ کتاب یعنی ایسے خوبصورت اور پیارے اور آسان انداز میں میں نے لکھی ہے, مقصد کو کیا کرتی ہے؟ ذہنوں کے قریب کرتی ہے, اور طلبہ وغیرہ اس کو فوراً آسانی سے سمجھ جاتے ہیں. اور من تقریر عقائد الاسلام, یہ من بیانیہ ہے, اس کے ساتھ ماقبل کا معنی بیان کیا جاتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, یہ عام عبارتوں میں آپ پڑھیں گے کہ یہ من بیانیہ ہے یا یہ من بیان کر رہا ہے. کسی لفظ میں ابہام ہوتا ہے, بات پوری سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی, تو من کے ساتھ اس کا بیان کر دیا جاتا ہے. جیسے ماقبل میں کیا آیا کہ یہ مقصد کو انتہائی قریب کرنے والی کتاب ہے. بھائی مقصد کیا ہے؟ مقصد کا تو پتہ ہی نہیں, اس میں کیا ہے؟ ابہام ہے. معنی کا کیا, کون مقصد کیا ہے؟ تو مین کے ساتھ بیان کر دیا, مین تقریر عقائد الاسلام, یعنی اسلام کے عقیدوں کو ثابت کرنا, یعنی اسلام کے عقیدوں کو ثابت کرنا. قرر یقرر تقریر, اس کا معنی ہوتا ہے اس بات ثابت کرنا. اردو میں تقریر ہے ایک نا, اردو میں تو تقریر کا معنی ہے جو خطاب کیا جاتا ہے, جو خطبہ دیتا ہے عالم, یہ جو وعظ کرتا ہے, نصیحت کرتا ہے, وہ کیا ہے؟ تقریر. لیکن عربی میں قرر یقرر تقریر کا معنی اس بات, کسی چیز کو ثابت کرنا. تو تقریر عقائد الاسلام, یہ آپس میں مضافلے ہیں تینوں, تو اسلام کے عقیدوں کو ثابت کرنا. تو یہ بیان ہے کس کا؟ مرام کا. یہ کتاب مقصد کو انتہائی قریب کرنے والی ہے. بھائی کیا مقصد ہے؟ من تقریر عقائد الاسلام, یعنی اسلام کے عقیدوں کو ثابت کرنا. بھائی علم کلام آئے گا نا آگے, اور علم کلام میں کیا ہوتا ہے؟ اسلامی عقائد کو ثابت کیا جاتا ہے, اس کے دلائل ذکر ہوتے ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ من تقریر عقائد الاسلام, یہ کس کا معنی بیان ہو رہا ہے؟ مرام کا. تو یہ بیان ہے مرام کا, تو اس کو مرام کے ساتھ ہی جوڑ دو. کس کے ساتھ جوڑ دو؟ مرام. آپ نے کیا ترجمہ کیا تھا؟ ھذا مقرب, یہ کتاب کیا ہے؟
مقصد کو قریب کرنا.
یہ کتاب
قریب کرنا,
یہ کتاب بہت قریب کرنے والی ہے مقصد یعنی اسلامی عقیدوں کے اس بات کو، یہ کتاب مقصد یعنی اسلامی عقیدوں کے اس بات کو ذہنوں کے بہت قریب کرنے والی ہے۔ معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو کہتے ہیں دوبارہ سن لو، وبعد فہذا غاية تہذیب الکلام فی تحریر المنطق والکلام، حمد و صلات کے بعد، پس یہ کتاب جو ہے انتہا درجے کا مہذب کلام ہے علم منطق اور علم کلام کے بیان میں، اور یہ کتاب جو ہے مقصد یعنی اسلامی عقائد کے اس بات کو ذہنوں کے انتہائی قریب کرنے والی ہے۔
آگے دیکھیے بھائی، جعلته تبصرة لمن حاول التبصر لدى الافهام، لدى الافهام یہ مضاف الیہ ہے بھائی، جعلته، جعل کا معنی ہے بنا دینا کر دینا، اور یہ دو مفعول چاہتا ہے، دو مفعول چاہتا ہے۔ تبصرة، تبصرہ کہتے ہیں بصیرت والا بنانا، بصر یبصر، تبصرتن کیا معنی ہے؟ بصیرت والا بنا دینا، بصیرت والا، اور بصیرت کہتے ہیں سمجھ بوجھ، فہم و فراست، ذہانت، دل کا نور۔ بصیرت کا کیا معنی؟ فہم و فراست، سمجھ، سمجھداری، فہم و فراست، دل کا نور۔ تو بصیرت یہ دل کا نور ہے بھائی، دل کا نور ہے۔ جیسے دیکھو اندھیرے کے اندر آپ کے پاس چراغ ہو تو یہ چراغ چیزوں کو نمایاں کر دے گا، آپ کو ارد گرد سارا کچھ نظر آئے گا۔ اسی طرح یہ بصیرت دل کے اندر جب آل ہو، جب دل کے پاس یہ نور موجود ہو، تو اس نور کی روشنی میں وہ حق اور باطل کو، صحیح اور غلط کو فوراً پہچان لیتا ہے بھائی۔ تو یہ صلاحیت دل کے اندر اللہ نے رکھی ہوتی ہے۔ تو بصیرت، تو تبصرہ کا کیا معنی؟ بصیرت والا بنانا، یعنی دوسرے کو، دوسرے کو بصیرت والا بنا دینا۔ لمن حاولا، حاولا کا معنی ہے ارادہ کرنا، حاولا یحاول محاولتن، ارادہ کرنا۔ تبصر، تبصر دیکھو تبصرہ تھا متعدی، دوسرے کو بصیرت والا بنا دینا، اور تبصر کا معنی ہے خود بصیرت والا بننا۔ تبصر کا کیا معنی؟
خود بصیرت والا بننا،
یعنی بصیرت حاصل کرنا۔ لدا، لدا کے معنی ہے پاس، اے عند، عند۔ الافہام، افہام سمجھانا، افہم یفہمو، افہام باب افعال کا مصدر ہے بھائی، سمجھانا دوسرے کو، یہ ہے افہام۔ دیکھو حمزہ کے نیچے زیر پڑھنا، اور اسی سطر کے آخر میں آ رہا ہے ذوی الافہام، وہ افہام الف کے فتحہ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، ایک ہے افہام ایک ہے افہام، دونوں میں فرق کا پتہ ہے؟ کیا فرق ہے؟ یاد رکھو حمزہ کے نیچے زیر ہو تو یہ مصدر ہے باب افعال کا، افعال، افہام، اور جب حمزہ پر فتحہ ہو تو یہ جمع کے اندر آتا ہے، افہام جمع ہے فہمن کی، فہمن کی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے افعال، اقلام، تو جمع کے اندر کیا ہے؟ حمزہ پر زبر آتا ہے۔ تو آپ نے ہمیشہ خیال رکھنا ہے جہاں کہیں مصدر ہو وہاں آپ نے حمزہ کے نیچے زیر پڑھنا ہے افعال، اور جہاں جمع ہو وہاں زبر پڑھنا ہے بھائی۔ تو افہام کا معنی سمجھانا، دوسرے کو سمجھانا، فہم کا معنی خود سمجھنا، اور افہام کا معنی دوسرے کو سمجھانا۔ جعلتہ تبصرتن، میں نے اس کتاب کو تبصرتن، بصیرت دینے والا بنایا ہے۔ میں نے یہ جو کتاب لکھی ہے تہذیب، کیسی کی کتاب ہے؟ جو دوسرے کو بصیرت دیتی ہے، اس کو سمجھدار بنا دیتی ہے۔ تو یہ میں نے اس کتاب کو بصیرت دینے والا بنایا ہے۔ لمن، بھائی کس کے لیے؟ لمن، اس شخص کے لیے، حاول التبصر، جو ارادہ کرے بصیرت حاصل کرنے کا. جو شخص بصیرت حاصل کرنا چاہتا ہے, دل کا نور حاصل کرنا چاہتا ہے, جو سمجھداری حاصل کرنا چاہتا ہے, میں نے اس کتاب کو اس کے لیے دل کا نور پیدا کرنے والا بنایا ہے. تو یوں کریں, دونوں جگہ ترجمہ کر لیں بصیرت کے ساتھ. دیکھو یوں ترجمہ ہوگا, میں نے اس کتاب کو بصیرت پیدا کرنے والا بنایا ہے اس شخص کے لیے جو ارادہ کرے بصیرت حاصل کرنے کا لدل افہامی, سمجھاتے وقت. جو شخص سمجھاتے وقت کس کا ارادہ کرے, بصیرت حاصل کرنے کا ارادہ کرے, اس کے لیے میں نے اس کو بصیرت پیدا کرنے والا بنایا ہے. یا اس کا معنی کر لیں سمجھ کے, تو پھر تبصرہ کا معنی کر لیں سمجھانے والا, سمجھانے والا یعنی دوسرے کو سمجھ دینے والا. اور تبصر کا معنی کیا کر لیں, سمجھنے والا, خود سمجھنا. جال تو تبصرتن, میں نے اس کتاب کو سمجھانے والا بنایا ہے. لیمن, اس شخص کے لیے, حاولت تبصرا, جو سمجھنے کا ارادہ کرے. میں نے اس کتاب کو سمجھانے والا بنایا ہے جو سمجھنے کا ارادہ کرے. لدل افہام, سمجھاتے وقت. یا اس کا معنی کر لیں دل کا نور. جعلتہ تبصرتن, میں نے اس کتاب کو دل کا نور پیدا کرنے والا بنایا ہے. لمن, اس شخص کے لیے, حاولت تبصرا, جو دل کا نور حاصل کرنا چاہے. لدل افہام, سمجھاتے وقت. معنی سمجھ میں آ گیا, سمجھاتے وقت. لدل افہام, افہام مصدر ہے بھائی. افہام کیا ہے, مصدر. اور آگے جو آ رہا ہے من ذویل افہام, وہاں جو افہام ہے وہ جمع ہے, وہ مصدر نہیں ہے. فہم کی جمع افہام ہے. اچھا, تو سمجھانا, ترجمہ کیا ہوا, جعلتہ تبصرتن لمن حاول تبصر لدل افہامی. تب جو سے سننا, میں نے اس کتاب کو سمجھانے والا بنایا. لیمن, اس شخص کے لیے, حاول تبصرا, جس کا ارادہ سمجھنے کا ہو. لدل افہام, سمجھاتے وقت. افہم یفہم, افہام کا کیا معنی, سمجھانا. سمجھاتے وقت جس کا ارادہ سمجھنے کا ہو, میں نے اس کتاب کو اس کے لیے سمجھانے والا بنایا ہے. تو یہ جو آیا نا افہام, افہام سمجھاتے وقت, افہام کا کیا معنی, سمجھانا. لدل افہام, سمجھاتے وقت. یاد رکھیے, یہ کلام استاد کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے اور شاگرد کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے. دونوں احتمال ہیں اس میں, دونوں
احتمال.
کیونکہ سمجھانے کے لیے دو افراد چاہیے نا, ایک جو سمجھانے والا ہے وہ کون, استاد, اور ایک جس کو سمجھایا جا رہا ہے وہ کون ہے, شاگرد. تو یہاں دونوں احتمال ہیں, تو دونوں احتمال. تو لہذا جو من حاول تبصر, توجہ ہے, لمن حاول تبصر, وہ جو سمجھنے کا ارادہ کرے, وہ شخص, من سے مراد وہ شخص جو سمجھنے کا ارادہ. تو یہ من سے مراد استاد بھی لے سکتے ہیں آپ, اور اس سے آپ شاگرد یعنی طالب علم بھی مراد لے سکتے ہیں. دونوں احتمال ہیں. کس طرح, دیکھو, جعلتہ, پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں طالب علم کے اعتبار سے. لدل افہام, سمجھاتے وقت, میں نے اس کتاب کو, توجہ ہے, میں نے اس کتاب کو سمجھانے والا بنایا ہے. لمن, اس شخص کے لیے, اس طالب علم کے لیے, حاولت تبصرا, جو سمجھنے کا ارادہ کرے. لدل افہام, سمجھاتے وقت, یعنی جب استاد اسے سمجھا رہا ہو. میں نے اس کتاب کو, من سے میں نے کون مراد لیا, جس کو سمجھایا جا رہا ہے, یعنی طالب علم, متعلم. تو جعلتہ تبصرتن, ترجمے پہ نظر رکھو, میں نے اس کتاب کو سمجھانے والا بنایا ہے. لمن, اس طالب علم کے لیے, حاول تبصرا, جو سمجھنے کا ارادہ کرے. لدل افہام, سمجھاتے وقت, یعنی جب اسے استاد سمجھایا جا رہا ہو, جب استاد اسے سمجھا رہا ہو, تو جو طالب علم سمجھنے کا ارادہ کرنا چاہتا ہے, بات کو سمجھنا چاہتا ہے, میں نے اس کتاب کو اس کے لیے
سمجھانے والا بنایا ہے، یعنی ایسی پیاری عبارت لایا ہوں کہ وہ آسانی سے اس کو سمجھ لے گا، بشرطے کہ اس کا ارادہ کیا ہو، سمجھنے کا ہو. بھائی تو من سے کون مراد ہوا؟ شاگرد، طالب علم مراد ہوا، متعلم مراد ہوا. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ من سے مراد لے لیں استاد، معلم مراد لے لیں. پھر کیسے ترجمہ ہوگا؟ جعلتہ تبصرتن، میں نے اس کتاب کو سمجھانے والا بنایا ہے. لمن، اس شخص کے لیے، یعنی اس استاد کے لیے. حاول تبصرا، جو سمجھنے کا ارادہ کرے. لدل افہام، سمجھاتے وقت. بات نہیں سمجھ میں آئی؟ استاد پہلے بات کو خود سمجھے گا پھر ہی سمجھائے گا نا. استاد جب سبق پڑھاتا ہے پہلے مطالعہ وغیرہ کر کے آتا ہے یا نہیں آتا؟ وہ اس بات کو سمجھ کر پھر آ کر طلباء کو پڑھاتا ہے. تو لدل افہام، سمجھاتے وقت، یعنی ایک شخص ہے طلباء کو کیا کر رہا ہے؟ پڑھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، یعنی ان کا استاد ہے. کیا ہے؟ استاد. یہ استاد کیا کرنا چاہتا ہے؟ بات کو سمجھنا چاہتا ہے تاکہ اچھی طرح سمجھے تو طلباء کو پھر اچھی طرح پڑھائے. تو میں نے اس کتاب کو ایسی اس کی پیاری عبارتیں لایا ہوں، اس کو ایسے خوبصورت انداز میں لکھا ہے کہ جو استاد سمجھنے کا ارادہ کرے اس کے لیے یہ کتاب کیا ہے؟ سمجھانے والی ہے. جو کہ استاد سمجھنے کا ارادہ کرے، لدل افہام، کب؟ سمجھاتے وقت. جب سمجھا طلباء کو سمجھاتے وقت وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ بات کو سمجھ. تو سمجھاتے وقت طلبا کو، پڑھاتے وقت یوں کہہ لو، طلبا کو پڑھاتے وقت جو استاد سمجھنے کا ارادہ کرے، میں نے اس کتاب کو اس کے لیے سمجھانے والا بنایا ہے. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ تو ایک صورت میں من سے کون مراد؟ متعلم. اور ایک صورت میں من سے مراد معلم ہے. اب ترجمہ دیکھ لو. جعلتہ تبصرتن لمن حاول التبصر لدل افہام، میں نے اس کتاب کو سمجھانے والا بنایا ہے. لمن، اس شخص کے لیے، یعنی اس طالب علم کے لیے جو سمجھنے کا ارادہ کرے سمجھاتے وقت، کہ جب استاد اسے سمجھا رہا ہو. یا دوسرا ترجمہ، جعلتہ تبصرتن، میں نے اس کتاب کو سمجھانے والا بنایا ہے. لمن، اس شخص کے لیے، یعنی اس معلم کے لیے. حاول التبصر، جو سمجھنے کا ارادہ کرے. لدل افہام، سمجھاتے وقت. بھائی
وَتَذْكِرَةً لِّمَن أَرَادَ أَن يَتَذَكَّرَ مِن ذَوِي الْأَفْهَامِ. تذکرہ کا معنی ہے یاد کروانا، نصیحت کرنا دوسرے کو، یاد کروانا اور نصیحت کرنا دوسرے کو. لِمَن أَرَادَ أَن يَتَذَكَّرَ، اور تذکر کا معنی ہے نصیحت قبول کرنا. تذکرہ کا معنی تھا دوسرے کو نصیحت کرنا، اور تذکر کا معنی ہے خود نصیحت قبول کرنا. اسی طرح تذکرہ کا معنی ہے دوسرے کو یاد کروانا، اور تذکر، اراد ان یتذکر، تذکر کا معنی ہے خود یاد کرنا. کیا معنی ہے؟ خود یاد کرنا. اچھا، من ذویل افہام، افہام جمع ہے فہم کی، افہام
جمع
فہم، فہم فہم سمجھ کو کہتے ہیں، سمجھ. ذویل افہام، سمجھ والے، سمجھ والے. جیسے کہتے ہیں نا زو مال، کیا معنی؟
مال
والا. اور اسی میں زو کی جمع آتی ہے زوون، زوون. اور حالت نسبی جری میں کیا کہیں گے؟ زوین، مسلمون اور مسلمین، زبون. اور حالت نسبی جری میں زوین. اور اسی میں دیکھو ذویل افہام، پھر نون اضافت سے گر گیا، ذویل افہام، سمجھ والے. زو مال کا کیا معنی؟ مال والا. اور ذویل مال، مال والے. تو یہاں بھی اسی طرح ذویل افہام، سمجھ والے. افہام کا جمع لانے، اس کی معنی جمع کرنے کی ضرورت نہیں، اردو میں سمجھ ہی کا لفظ بولا جاتا ہے. وَتَذْكِرَةً، اور میں، اس کا عطف اسی تبصرتن پر ہے. اور میں نے اس کتاب کو یاد کروانے والا بنایا ہے. لِمَنْ أَرَادَ، جس شخص کا یہ ارادہ ہو، اَنْ يَتَذَكَّرَ، کہ وہ یاد کر لے. مِنْ ذَوِي الْأَفْهَامِ، اس حال میں، کہ وہ سمجھداروں میں سے ہو. ذویل افہام سمجھ والے یعنی سمجھدار, اس حال میں کہ وہ کس میں سے ہو, سمجھداروں میں سے ہو. وتذکرتن اور میں نے اس کتاب کو یاد کرنے والا بنایا ہے کہ یاد کرواتی ہے, اور میں نے اس کتاب کو یاد کروانے والا بنایا ہے لمن ارادہ جس شخص کا یہ ارادہ ہو ان یتذکر کہ وہ یاد کر لے من ذوی الافہام اس حال میں کہ وہ سمجھداروں میں سے ہو. کس میں سے ہو؟ سمجھداروں میں سے ہو. دوسرا ترجمہ بھی کر لیں, نصیحت کرنا اور نصیحت قبول کرنا. وتذکرتن اور میں نے اس کتاب کو نصیحت کرنے والا بنایا ہے لمن اس شخص کے لیے ارادہ جس کا یہ ارادہ ہو ان یتذکر کہ وہ نصیحت قبول کر لے من ذوی الافہام اس حال میں کہ وہ کس میں سے ہو؟ سمجھداروں میں سے ہو. بھائی دیکھیے من ذوی الافہام اس کو میں نے حال بنایا, یتذکر کے اندر ہوا ضمیر ہے, یتذکر فعل ہے نا, فعل کے لیے فائل چاہیے یا نہیں, تو اس کے اندر ہوا ضمیر ہے. لمن ارادہ ان یتذکر کہ نصیحت قبول کرے ہوا وہ کہ وہ کیا کرے نصیحت قبول کرے, تو ہوا ضمیر کو بناؤ ذل حال, اور مین ذوی الافہام اس کو کیا بناؤ حال. کیسے ترکیب کیسے ہوگی؟ ان یتذکر تذکر فعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلا فاعل جو کیا ہے ذل حال ذل حال مین جارہ ذوی مجرور لفظان مضاف الافہامی مجرور لفظان مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور کس کے لیے مین کے لیے مین جار مجرور مل کر ہاں ہاں حال بنا رہے ہیں حال جی کیسے بنائیں گے جار مجرور براہ راست تو کچھ بھی نہیں بنیں گے جوڑنا تو ضرور ہے تو اس کے لیے نکال لو ثابتن ثابتن کیونکہ حال کیا ہوتا ہے منصوب تو ثابتن بھی میں نے کیا نکالا منصوب تو جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے ثابتن سے اور ثابتن صیغہ اس میں فاعل اس کے اندر بھی فعل کی طرح کیا چاہیے ضمیر اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محل اس کا فاعل جو کس کو راجع ذوالحال کو حال کو کس سے جوڑتے ہیں ذوالحال سے تو اس میں فاعل اپنے فاعل ثابتن جو ہے ثابتن اس میں فاعل اپنے فاعل ہوا جو ہے اپنے فاعل اور جار مجرور یعنی متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ حال حال ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ فائل بن جائے گا کس کے لیے یہ تذکرہ کے لیے بات سمجھ میں آ گئی تو اس صورت میں یہ صفت ہوگی وہ جو نصیحت قبول کرنے والا ہے اس حال میں کہ وہ کس میں سے ہو سمجھداروں میں سے معلوم ہوا سمجھدار کون ہے وہ اس کی صفت بیان ہو رہی ہے ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے سمجھدار کون ہے نصیحت قبول کرنے والا یہ یاد کرنے والا اور اسی سے یہ حال ہے اور حال کیا ہوتی ہے ذوالحال کی صفت ہوتی ہے تو یہ اسی کی صفت بیان ہوئی اور یا اس کو یوں کرو من ذوی الافہام کو براہ راست یتذکر اسے جوڑ دو کس سے جوڑ دو یتذکر اسے پھر معنی سارا بدل جائے گا میں نے بتلایا تھا آپ کو نحو کے اسباق میں کہ جار مجرور جس چیز سے متعلق ہوتے ہیں تو اسی کے مطابق ترجمہ بھی ہوگا متعلق بدلے گا تو ترجمہ بھی بدل جائے گا بھائی تو یہاں اس من ذوی الافہام کو دوسری ترکیب یہ ہے کہ یتذکرہ سے جوڑ دو براہ راست یتذکرہ فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل اور من ذوی الافہام جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے یتذکرہ فعل سے تو اب معنی یہ ہو جائے گا ان یتذکرہ کہ وہ نصیحت قبول کرے یا وہ یاد کرے من ذوی الافہام سمجھداروں سے یعنی استاد استاد جو وہ طالب علم جو یاد کرنا چاہے کس سے یاد کرنا چاہے اپنے استاذوں سے سمجھداروں سے یعنی اپنے استاذوں سے جو یاد کرنا چاہے ان کے لیے میں نے اس کو یاد کرنے والا بنایا ہے نصیحت قبول کرنے والا بنایا ہے بات سمجھ میں آ گئی پھر سنو اب ترجمہ سنو وَتَذْكِرَتَن اور میں نے اس کتاب کو یاد کروانے والا بنایا ہے. لمن اس کے لیے, اراد ان یتذکر, جس کا ارادہ یہ ہو کہ وہ اس کو یاد کرے. اس حال میں کہ من ذوی الافہام, وہ کس میں سے ہو, سمجھداروں میں سے ہو. اب دوسرا ترجمہ کریں, اور میں نے اس کتاب کو تذکرتن, یاد کروانے والا بنایا ہے, لمن اراد, اس طالب علم کے لیے جس کا ارادہ یہ ہو, ان یتذکر, کہ وہ اس کتاب کو یاد کرے, من ذوی الافہامی, سمجھداروں سے, سمجھداروں سے اس کتاب کو کیا کر لے, یاد کر لے. اور سمجھ یعنی کن سے, اساتذہ سے.
ابھی آپ نے پڑھا کہ من ذوی الافہام, یا تو یہ براہ راست متعلق ہے یتذکرہ سے, ان یتذکرہ سے, کس سے متعلق ہے, ان یتذکرہ سے, کہ وہ نصیحت حاصل کرے. من ذوی الافہام کس سے, سمجھداروں سے, یعنی اساتذہ سے. کون مراد ہیں, اساتذہ, اساتذہ. تو من کس سے متعلق ہے, ان یتذکرہ سے. دوسری صورت یہ آپ نے پڑھا کہ ان یتذکرہ کے اندر ہے ہوا ضمیر, وہ ہے ذوالحال, اور من ذوی الافہام اس سے کیا بنے گا, حال بنے گا. جو نصیحت قبول کرنا چاہے اس حال میں کہ من ذوی الافہام, وہ کس میں سے ہو, سمجھداروں میں سے ہو, تو یہاں بھی وہی دونوں احتمال جو کس میں تھے, لمن حاولت تبصر لدل افہام, وہاں استاد بھی مراد لے سکتے ہیں اور شاگرد, یہاں بھی اسی طرح لمن ارادا, اس سے استاد بھی مراد لے سکتے ہیں اور شاگرد بھی. استاد کیسے مراد ہوگا, دیکھو, وتذکرتن, میں نے اس کتاب کو نصیحت کرنے والا بنایا ہے, لمن, اس شخص کے لیے, یعنی اس استاد کے لیے, ارادا ان یتذکر, کہ وہ کیا کرے, نصیحت حاصل کرے, نصیحت قبول کرے. میں نے اس کتاب کو نصیحت کرنے والا بنایا ہے اس استاد کے لیے, اس شخص کے لیے, اس کی جگہ استاد لے آؤ بات کو سمجھنے کے لیے, اس شخص کے لیے جس کا ارادہ یہ ہو کہ وہ نصیحت قبول کرے, نصیحت حاصل کرے, اس حال میں کہ من ذوی الافہام, وہ کس میں سے ہو, سمجھداروں میں سے ہو, یعنی وہ استاد کس میں سے ہو, سمجھداروں میں سے ہو. سورت سمجھ میں آ گئے. تو من سے کون مراد لیا, استاد, معلم. اور دوسری صورت یہ کہ من سے مراد متعلم, یعنی شاگرد لے لو, سیکھنے والا. اور میں نے اس کتاب کو نصیحت کرنے والا بنایا ہے, لمن, اس شخص کے لیے, اس طالب علم کے لیے, ارادہ ان یتذکر, جس کا ارادہ یہ ہو کہ وہ نصیحت حاصل کرے, من ذوی الافہامی, سمجھداروں سے, یعنی اپنے اساتذہ سے. تو جب آپ من سے مراد لیں استاد, تو پھر من ذوی الافہام کو بنائیں حال, وہ سمجھدار کون ہیں, استاد خود ہیں. اور جب آپ من سے مراد لیں طالب علم, تو پھر اس صورت میں من کو جوڑ دیں یتذکرو سے, کہ وہ طالب علم جس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے, کس سے نصیحت حاصل کرے, من ذوی الافہام, اپنے سمجھدار اساتذہ سے, من ذوی الافہام, سمجھداروں سے, یعنی اپنے اساتذہ سے. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی.
تو یہاں بھی دونوں احتمال سمجھ میں آیا بھائی. یہ علامہ طبطازانی کی فصیح و بلیغ عبارات چل رہی ہیں, اور ان میں آپ ترسیع بھی دیکھ رہے ہیں, صنعت ترسیع. ترسیع اس کو کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کلام کے جملے ہوں اور کلام کے ٹکڑے ہوں, اور وہ بالکل ایک دوسرے جیسے ہوں, ایک دوسرے جیسے. جیسے دیکھو پچھلے جملے میں آیا تھا تبصرتن, ادھر کیا آ گیا تذکرتن, ادھر کیا آیا تھا لمن حاول, ادھر کیا آیا لمن ارا, اور اسی طرح جی, اور ادھر کیا آیا تھا لدل افہام, یہاں کیا آیا زویل افہام. تو یہ ساری عبارت ان کی بڑی خوبصورت, اور دیکھو کتنے کتنے معنی اس میں سے نکل رہے ہیں. سیما یہ اصل میں ہے لا سیما, یہاں لا محذوف ہے, لا, کبھی لا کو ساتھ لکھتے ہیں, کبھی کیا کر لیتے ہیں, حذف کر لیتے ہیں. اور سیما سین کے بعد ہے یا, اور یا کو مشدد بھی پڑھ سکتے ہو اور تخفیف کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہو. مشدد پڑھو لا سیما, تخفیف کے ساتھ پڑھو لا سیما، لا سیما، دونوں طرح اس کو پڑھا جاتا ہے. اور لا کو کبھی لفظوں میں لکھتے ہیں اور کبھی کیا کر لیتے ہیں، حذف کر لیتے ہیں، لیکن مراد ہوتا ہے لا وہاں موجود ہوتا ہے، صرف لفظوں سے کیا کر لیتے ہیں، حذف. اور معنی اس کا ہوتا ہے خاص طور پر. کیا معنی ہوتا ہے؟ خاص طور پر. الولد، یاد رکھو لا سیما کے بعد جو لفظ آئے نا اس پر تینوں اعراب پڑھے جا سکتے ہیں. جیسے یہاں الولد آیا تو الولد، الولد، الولدی، تینوں اعراب پڑھے جا سکتے ہیں. اگر اس کو پڑھو مرفوع، کیا پڑھو؟ مرفوع، تو یہ خبر بنے گا، الولد خبر بنے گا، اور اس کے لیے مبتدا محذوف نکال لیں گے. لا سیما ہو الولد، لا سیما ہو الولد، تو ہوا کیا ہے؟ مبتدا، اور الولد اس کی خبر. اور یہ جملہ اسمیہ ہو کر، یہ جو ماں ہے نا پیچھے ماں، یہ ماں موصولہ ہے یا موصوفہ ہے؟ کیا ہے؟ ایک ماں موصولہ ہوتا ہے، ایک ماں موصوفہ ہوتا ہے. ماں موصولہ کے لیے کیا چاہیے؟ صلہ. ماں موصوفہ کے لیے صفت چاہیے. اور فرق صرف اتنا ہے، ماں موصولہ وہ معرفہ ہوتا ہے، اس میں موصول ہے نا، اور ماں موصوفہ نکرہ ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ بس یہ فرق ہے. تو یہ ہو الولد، یہ مبتدا خبر مل کر اگر ماں موصولہ بنانا چاہتے ہو تو ہو الولد کو اس کا صلہ بناؤ، اور اگر ماں کو موصوفہ بناتے ہو تو ہو الولد کو اس کی صفت بناؤ. اور اگر پڑھتے ہیں الولد منصوب پڑھتے ہیں تو منصوب ہے یہ مستثنا ہونے کی بنا پر. لا سیما استثنا کے لیے آتا ہے، کس کے لیے؟ اور مستثنا آپ نے پڑھا ہے منصوب ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی کیا پڑھیں گے؟ الولد منصوب پڑھیں گے. یا اس کو کس کے لیے فعل نکال لیں گے اور یہ مفعول بنے گا، اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب. فعل نکالیں گے اعنی، آنی، وہ یعنی نہیں کہتے آپ، یعنی اور آنی اسی سے متکلم کا صیغہ ہے. آنی میری مراد یہ ہے، کیا؟ الولدا، یہ مفعول بن جائے گا. تو آنی کے اندر انا ضمیر فاعل اور الولدا مفعول، تو دو وجہ ذکر کر دی منصوب پڑھنے کی، یا تو یہ آنی کے لیے مفعول بنا لیں گے یا یہ مستثنا ہے. اور تیسری ترکیب یہ ہے الولدی مجرور پڑھو. مجرور پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ سیا یہ ہے مضاف اور الولدی یہ ہے مضاف الیہ، اور درمیان میں یہ ماں زائدہ ہے. یہ ماں کیا ہے؟ زائدہ. دیکھا آج آپ کو پتا چلا کبھی کبھار مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کوئی حرف زائد بھی آ جاتا ہے، لیکن اس کا شمار نہیں کیا جاتا، اعتبار نہیں کیا جاتا. یوں سمجھا جائے گا کہ سیا براہ راست مضاف ہو رہا ہے، کس کی طرف؟ الولد کی طرف. تو یہاں تینوں اعراب پڑھ سکتے ہیں آپ. پھر یاد رکھیے الاعز یہ زا مشدد ہے، یہ اس میں تفضیل ہے عزیز سے، عزیز سے، عزیز سے. یہ صفت اول ہے ولد کی، لہذا اس پر وہی اعراب آئے گا جو کس پر تھا؟ ولد پر. ولد پر رفع پڑا تو اس پر بھی رفع پڑنا، ولد پر نصب پڑا تو اس پر بھی نصب پڑنا، ولد پر جر پڑا تو اس پر بھی جر پڑنا. الحفی یہ صفت ثانی ہے الولد کی، اس پر بھی وہی اعراب آئے گا جو الولد پر آپ پڑھیں گے. الحری یہ صفت ثالث ہے ولد کی، اس پر بھی وہی اعراب آئے گا الحری بالاکرام. اور آگے آ رہا ہے سمی حبیب اللہ، یہ سمی یہ بھی صفت ہے الولد کی، چوتھی صفت ہے، اس پر بھی وہی اعراب پڑھنا ہے جو کس پر پڑھا؟ الولد. مثلا اگر آپ رفع پڑھتے ہیں تو یوں پڑھیں گے الولد الاعز الحفی الحری بالاکرام سمی حبیب اللہ علیہ التحیت والسلام. اور اگر نصب پڑھتے ہیں سیما الولد الاعز الحفی الحری بالاکرام سمی حبیب اللہ علیہ التحیت والسلام، اگر جر پڑھتے ہیں سیم الولد الاعز الحفی الحری بالاکرام سمی حبیب اللہ علیہ التحیت والسلام. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب الولد دیکھو الف لام آیا, ہر لڑکا یا بچہ مراد ہے یا خاص کوئی لڑکا مراد ہے؟ خاص. یاد رکھیے جو ولد ہے نا, ولد یہ لفظ اولاد پر بولا جاتا ہے. کس پر؟ چاہے ایک ہو, دو ہوں یا زیادہ ہوں, مذکر ہوں یا مؤنث. تو اردو میں اس کا بہترین مترادف اولاد ہے. کیا ہے؟ اولاد. تو الولد. لیکن یہاں مصنف جو علامہ طفتازانی ہیں ان کا بیٹا مراد ہے, بیٹا. تو الولد وہ بیٹا, یعنی مراد مصنف کا بیٹا ہے. یا اس میں یوں کر لو, الف لام کو عوض بنا لو مضاف الیہ سے. اصل میں کیا تھا؟ ولدی, میرا بیٹا. اور پھر یا کو ختم کیا اور اس کے عوض کیا لے آئے؟ الف لام. یا یوں کہتے ہیں الف لام کے ذریعے اس مصنف کے بیٹے کی طرف اشارہ ہے, تو ترجمہ اسی کے مطابق کر دو. الولد میرا بیٹا, وہ بیٹا یعنی میرا بیٹا. تعین ہے یا نہیں بھائی؟ جی. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ الف لام عوض ہوتا ہے مضاف الیہ سے. الف تو ولدی تھا اور پھر یا کو ختم کیا اور اس کے عوض کیا لے آئے؟ الف لام. جبکہ بعض کہتے ہیں نہیں, الف لام مضاف الیہ کا عوض نہیں ہوتا, بس الف لام کے ذریعے کسی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. اور یہاں پر الولد کے ذریعے اشارہ ہے کس کی طرف؟ مصنف کے بیٹے کی طرف. تو اسی کے مطابق ترجمہ کر لو کہ میرا بیٹا. الاعز, اعز یہ اس میں تفضیل ہے عزیز سے, عزیز. اور عزیز کا ایک معنی آتا ہے, اور بھی معنی ہے, ایک معنی اس کا آتا ہے پیارا اور محبوب. الاعز جو وہ جو سب سے زیادہ پیارا ہے, جو سب سے زیادہ محبوب ہے مجھے, اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ رہے ہیں, جو مجھے بڑا محبوب ہے. الحفی, حفی کا معنی شفقت کرنے والا, رحم کھانے والا. تو الحفی یعنی وہ بیٹا جو شفقت کرنے والا ہے, یعنی اپنے والدین پر, یا شفقت کرنے والا سب پر, یعنی یوں کہو رحم دل کا لو ترجمہ اس کا. الحفی وہ بیٹا جو کیا ہے؟ رحم دل ہے, نرم دل والا ہے, نرم دل والا ہے. حفیون, حفیون کون سا صیغہ ہے؟ پہلے بتاؤ الاعز یہ کون سا صیغہ ہے؟ جی یہ اس میں تفضیل ہے, شاباش. الاعز عزیز سے. حفیون یہ کون سا صیغہ ہے؟ جی شاباش, یہ صفت مشبہ ہے. شد کو ختم کر دو ذرا, شد کو ختم کر دو. حفیون شریفن, حفیون. پھر یا کا یا میں کیا کر دیا؟ ادغام. کیا بن گیا؟ حفیون. اسی طرح اگلا لفظ ہے حریون, یہ بھی کیا ہے؟ صفت مشبہ. کیا تھا اصل میں؟ حریون. اور پھر یا کا یا میں ادغام کر دیا تو حریون ہوا. حریون کا معنی ہے لائق, کسی چیز کے لائق ہونا, کسی چیز کے قابل ہونا. الحریو بالاکرام, وہ جو کہ لائق ہے بالاکرامی, اکرام کے. میرا وہ بیٹا جو کس کے لائق ہے؟ جو اکرام کے لائق ہے, کہ اس کا اکرام کیا جانا چاہیے, اس کا اکرام کیا جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرا وہ بیٹا جو اکرام کے لائق ہے. اکرام کے لائق ہے کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں وہ بڑا صاحب فضل و کمال ہے, اس میں بہت سی صفات اور خوبیاں ہیں, تو وہ اس لائق ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے. یہ اس وجہ سے اکرام کیا جائے کیونکہ اس کا نام محمد ہے. اس بیٹے کا کیا نام ہے؟ محمد ہے. تو چونکہ اس کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی طرح ہے, اس لیے چاہیے کہ اس کا اکرام کیا جائے. سمیع حبیب اللہ, سمیع کا معنی ہے ہم نام ہونا. کیا معنی ہے؟ ہم نام ہونا. سمیع کون سا صیغہ ہے؟ یہ بھی صفت مشبہ ہے. سمیع فاعل, پھر یا قیام ادغام ہوا. سمیع حبیب اللہ, حبیب اللہ یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بن رہے ہیں سارے. سمیع حبیب اللہ,
حبیب اللہ, اللہ کے جو محبیب ہیں, اللہ کے جو محبوب ہیں. اللہ کے محبوب کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو حبیب اللہ سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے آگے کہا علیہ تحیت والسلام. تحیت اور سلام کا ایک معنی ہے. جیسے پیغمبر کا نام آئے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ علیہ الصلاۃ والسلام. تو یہاں بھی اسی لیے چونکہ حضور کا ذکر آیا, حبیب اللہ, اللہ کے جو محبوب ہیں, علیہ تحیت والسلام, ان پر رحمت اور سلامتی ہو. سمیع حبیب, میرا بیٹا ان کا ہم نام ہے. سمیع حبیب اللہ, میرا بیٹا اللہ کے محبوب جو ہیں, علیہ تحیت والسلام, ان پر اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو, میرا بیٹا ان کا ہم نام ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کو سمیع پڑھنا, سمیع کا کیا معنی بتلایا؟
ہم نام.
سمیع نہ پڑھنا, بعض اس کو سمیع پڑھتے ہیں. سمیع کہ میرے بیٹے کا نام رکھا گیا ہے. کیا نام رکھا گیا ہے؟ حبیب اللہ. یہ مفعول بن جائے گا. سمیع ہوا, اس کے اندر کیا ضمیر ہوگی؟ ہوا. دیکھا سارا ترجمہ غلط ہو جائے گا. سمیع حبیب اللہ, میرے بیٹے کا کیا نام رکھا ہے؟ حبیب اللہ. کیا نام ہے؟ حبیب اللہ ہے, اور اس پر اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو. بھائی علیہ الصلاۃ والسلام یہ تو صرف پیغمبروں کے ساتھ بولا جاتا ہے, غیر پیغمبر کے ساتھ نہیں بولا جاتا. اور یہ کہہ رہے ہیں جی میرے بیٹے کا کیا نام رکھا ہے؟ میرے بیٹے کا نام حبیب اللہ ہے, اللہ کی اس پر رحمت اور سلامتی ہو. دیکھو غلط ہو گیا یعنی ترجمہ سارا. تو یہ لہٰذا سمیع نہیں پڑھنا, اس کو سمیع حبیب اللہ, جو اللہ کے محبوب یعنی محمد. یہاں حبیب اللہ کو اٹھا کر ذرا محمد رکھ دو, بات اور ہو جائے, واضح ہو جائے گی. سمیع محمد, جو کہ محمد علیہ تحیت والسلام, جو کہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا ہم نام ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی. دیکھیے اب ترجمہ. لا سیما, اچھا سیما خاص طور پر. پیچھے بتایا میں نے اس کتاب کو بصیرت پیدا کرنے والا بنایا, جو بھی بصیرت حاصل کرنا چاہے. اور میں نے اس کو یاد کرنے والا بنایا, یاد کروانے والا بنایا, جو بھی یاد کرنا چاہے, سب کے لیے, لیکن خاص طور پر اپنے بیٹے کے لیے. خاص طور پر اپنے بیٹے کے لیے یہ کتاب ہے, اس کے لیے میں نے اس کو تبصرہ اور تذکرہ بنایا ہے. سیما الولد الاعز, خاص طور پر اپنے بیٹے کے لیے. الاعز, جو کہ میں نے اس کو تبصرہ اور تذکرہ بنایا ہے سب کے لیے, خاص طور پر اپنے بیٹے کے لیے. تو لا سیما آتا ہے کہ ماں بعد کو ماں قبل پر فضیلت دیتا ہے. توجہ ہے؟ لا سیما کس لیے آتا ہے؟ ماں بعد کو ماں قبل پر کیا دیتا ہے؟ فضیلت. ماں قبل میں تھا جو بھی نصیحت حاصل کرنا چاہے اور جو بھی اسے یاد کرنا چاہے, اور ماں بعد کو فضیلت دے دی. خاص طور پر کس کے لیے بنایا اس کو تبصرہ اور تذکرہ؟ اپنے بیٹے کے لیے. تو سیما الولد الاعز, یرحمک اللہ, خاص طور پر اپنے بیٹے کے لیے, جو کہ مجھے بڑا ہی محبوب ہے. الحفی, اور بڑا ہی رحم دل, جو کہ رحم دل ہے. الحریک بالاکرامی, جو لائق ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے. سمیع حبیب اللہ علیہ تحیت والسلام, جو اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ہم نام ہے. لا زال له من التوفیق قوام. لا زال ای ما زال, ہمیشہ جو ہے لہو, اس کے لیے من التوفیق, توفیق سے. قوام, قوام کہتے ہیں اجزاء ترکیبی, جس سے کوئی چیز بنے. تو یہاں اس کو بمانے سہارا اور بنیاد کے کر لیں. لا زال له من التوفیق قوام, ہمیشہ اس کے لیے توفیق کی اس کا سہارا رہے. ہمیشہ اس کے لیے اللہ کی توفیق کا سہارا رہے, یعنی وہ جو بھی کام کرے اللہ کی توفیق اس کے ساتھ شامل حال ہو جائے. تو قوام کا کیا معنی؟ اجزائے ترکیبی, جس سے کوئی چیز بنے. تو یہاں کیا معنی کر لیں؟ سہارا یا مدد
یا بنیاد، تو لا زال له من التوفیق قوام، ہمیشہ اس کے لیے اللہ کی توفیق جو ہے اس کا سہارا رہے، اس کی مدد رہے. ومن التأييد عصام، تائید کا معنی ہے مدد کرنا، نصرت کرنا. عصام، عصام وہ ابھی ما قبل سبق میں گزرا تھا بھائی، وہاں کیا آیا تھا؟ معصومون. معصوم کا کیا معنی تھا؟ گناہ سے محفوظ. معصوم کا کیا معنی ہے؟
گناہ
سے محفوظ. اور یہ صرف انبیاء کی خصوصیت ہے. تو اسی سے عصام ہے بھائی، عصام. عصام، عصام وہ چیز جس کے ذریعے حفاظت ہو، جس کے ذریعے کیا ہو؟ حفاظت ہو. ومن التأييد عصام، اور ہمیشہ اس کے لیے من التأييد عصام، اللہ کی مدد کے ساتھ اس کی حفاظت ہو. ہمیشہ اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کی نصرت کے ساتھ اس کی حفاظت، ہمیشہ اللہ کی نصرت جو ہے اس کی حفاظت کرنے والی ہو. وعلی اللہ توکل، اور اللہ ہی پر بھروسہ ہے. توکل کا کیا معنی؟ بھروسہ. اور اللہ ہی پر بھروسہ اور اعتماد ہے. وبه الاعتصام، اعتصام پھر اسی عصام سے آ گیا. اعتصام کا معنی ہے کسی کا دامن تھام لینا، کسی کی مدد لینا، کسی کی حفاظت لینا، یہ کیا ہے؟ اعتصام. وبه الاعتصام، اور اللہ ہی کا دامن تھامنا ہے، یعنی اللہ ہی کی مدد مانگتے ہیں ہم، اللہ ہی کی مدد مانگتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں آتے ہیں. مانا سمجھ میں آ گیا؟ لا زال له من التوفیق قوام، ہمیشہ اس کے لیے اللہ کی توفیق کا سہارا رہے. ومن التأييد عصام، اور ہمیشہ اللہ کی مدد کے ساتھ، اور ہمیشہ اللہ کی مدد اس کی محافظ رہے. وعلی اللہ توکل، اور اللہ ہی پر بھروسہ ہے. وبه الاعتصام، اور اللہ ہی کی حفاظت میں ہم آتے ہیں، یعنی اسی کی حفاظت، اسی کی پناہ پکڑتے ہیں. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ دوبارہ ایک دفعہ ترجمہ سن لیں بھائی. تو کہتے ہیں وبعد فہذا غایت تہذیب الکلام فی تحریر المنطق والکلام، اور حمد و صلات کے بعد پس یہ انتہا درجے کا مہذب کلام ہے علم منطق اور علم کلام کے بیان میں. وتقریب المرامی من تقریر عقائد الاسلامی، اور یہ کتاب جو ہے مقصد یعنی اسلامی عقائد کے اس بات کو ذہنوں کے انتہائی قریب کرنے والی ہے، اور یہ کتاب انتہائی قریب کرنے والی ہے مقصد یعنی اسلامی عقیدوں کے اس بات کو ذہنوں کے، کہ ذہنوں کے قریب کر دیتی ہے، اس کو سمجھنا طلباء وغیرہ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جعلته تبصرة لمن حاول التبصر لدى الافهام، اور میں نے اس کو سمجھانے والا بنایا ہے اس شخص کے لیے جس کا ارادہ یہ ہو کہ وہ سمجھ حاصل کرے. لدى الافهام، سمجھاتے وقت. وتذكرة لمن اراد ان يتذكر من ذوي الافهام، اور میں نے اس کتاب کو یاد کروانے والا بنایا ہے جس کا ارادہ یہ ہو کہ وہ یاد کرے، اس حال میں کہ وہ سمجھداروں میں سے ہو، وہ طالب علم. یا میں نے اس کتاب کو یاد کروانے والا بنایا ہے اس طالب علم کے لیے جس کا ارادہ یہ ہو کہ وہ یاد کرے سمجھدار اساتذہ سے، یاد کرے اس کو سمجھدار اساتذہ سے. خاص طور پر میرا وہ بیٹا جو کہ مجھے بڑا ہی محبوب ہے، بڑا رحم دل ہے، لائق ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے، اور جو اللہ کے محبوب علیہ التحیت والسلام ان کا ہم نام ہے، یعنی بیٹے کا بھی کیا نام ہے؟ محمد ہے. لا زال لهم من التوفیق قوام، ہمیشہ اللہ کی توفیق جو ہے وہ اس کی مددگار رہے. ومن التأييد عصام، اور ہمیشہ اللہ کی مدد جو ہے وہ اس کی محافظ رہے. وعلی اللہ توکل، اور اللہ ہی پر بھروسہ ہے. وبه الاعتصام، اور ہم اسی کی پناہ پکڑتے ہیں. چلیے بس بھائی، هذا هو المرام، والله اعلم بحقیقت الکلام.